أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع گفتگو دین کی افادیت نهج البلاغه کی نگاہ میں ہے کہ دین کے فائدہ کیا ہے، دین کی ضرورت کیا ہے، دین کی نعمت کس قسم کی نعمت ہے. خلاصہ یہ عرض کروں کہ دین دنیا کی بھی ضرورت ہے، آخرت کی بھی ضرورت ہے. انسان دنیا میں بہترین زندگی کرنے کے لیے، سعادت مندی کے ساتھ رہنے کے لیے دین کی ضرورت ہے، اسی طرح سے آخرت میں سعادت مند ہونے کے لیے دین کی ضرورت ہے، انسان انسان بننے کے لیے دین کی ضرورت ہے، انسان بہترین شوہر، بہترین باپ، بہترین بھائی، بہترین بہن، بہترین بیٹا، بہترین بیٹی بننے کے لیے دین کی ضرورت ہے. تو آپ کی خدمت میں ایک فہرست کی شکل میں پیش کرتا ہوں کہ دین کی ضرورت، دین کے افادیت کیا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ دین پشتوانہ ہے علم کے لیے. اگر انسان دیندار ہو تو اس علم کے پیچھے جائے گا جو انسانی معاشرے کے فائدہ میں ہے، اور اپنے علم سے انسانی معاشرے کے لیے ترقی اور سعادت اور آسائش کی راہیں ڈھونڈ لے گا. دین اگر انسان کے پاس ہو تو دین دعوت دیتا ہے تمام اسرار کائنات کو تم کشف کرو، کیونکہ یہ کائنات خدا کا مخلوق ہے، خدا نے اس کائنات کو انسان کے لیے خلق کیا ہے، اور انسان خدا کا نمائندہ ہے. تم اسرار کائنات کو کشف کرو انسانیت کے مفاد میں. اس وقت دیندار انسان علم کے ذریعے انسان کو نابود کرنے کی تلاش نہیں کرے گا. ایٹمی ہتھیار، کیمیائی ہتھیار، اس قسم کے نسل بشر کو ختم کرنے کے اسلحہ کی تلاش نہیں کرے گا. انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے علوم کے پیچھے نہیں جائے گا. تو علم کی ترقی بھی دین کے سائے میں بہتر ہو سکتا ہے، علم سے بہترین استفادہ بھی دین کے سائے میں ہو سکتا ہے. اور اگر دین ہو تو علم چند گروہوں کے ساتھ مختص نہیں رہے گا. صرف دولت مند افراد اپنے بیٹوں کو بہترین تعلیم دلائے اور غربا محروم رہے. انسان بھی علم حاصل کرنے سے محروم نہیں ہوگا، علم بھی انسانیت کی خدمت میں استعمال ہوگا. علم سے انسانیت کو نابود کرنے کا کام نہیں لیا جائے گا. تو دین پشتوانہ ہے علم کا. اسی لیے جب امام آئیں گے ہماری احادیث کے مطابق، علمی لحاظ سے بشر عروج پر پہنچے گا. علم کے 27 حروف میں سے صرف 2 حروف امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گے، باقی 25 حروف، علم کے 25 حصے امام کے ظہور کے بعد ظاہر ہوں گے. کیونکہ دین جب صحیح معنوں میں معاشرے میں نافذ ہوگا، اس وقت علم پروان چڑھے گا، علم عروج کی طرف جائے گا. اسی طرح سے عقل، ہماری احادیث میں یہی ہے کہ جب امام آئیں گے بشر عقل میں کامل ہوں گے. انسان کے عقل اسیر ہے خواہشات نفسانی کے، انسان کے عقل اسیر ہے طمع کے، انسان کے ملک کے عقلاء مفکرین اسیر ہے، تاجروں کے اسیر ہے، مفاد پرستوں کے اسیر ہے، سیاست مداروں کے اسیر ہے. اگر دین آ جائے عقل آزاد ہو جائے گی. عقل آزاد ہو تو عقل انسانیت کے مفاد میں استعمال ہوگی، عقل سے انسانیت کے مشکلات حل کرنے کے لیے استفادہ کیا جا سکے گا. اسی طرح سے اخلاق کا پشتوانہ، اخلاق حامی، اخلاق کی بنیاد بھی دین ہے. اگر دین ہو تو اخلاق معاشرے میں زندہ ہو سکتا ہے، اگر دین نہ ہو تو اخلاق زندہ نہیں ہو سکتا ہے. سارے منکرین دین بھی اعتراف کرتے ہیں، جب بھی بشر نے کوشش کی ہے دین کے بغیر اخلاقی بنیاد بنانے کی، یہ کوشش ناکام رہی ہے. موجودہ دور میں عقل سے استفادہ ہوتا ہے بشریت کے نابودی کے لیے، بشر کو حیوانیت کی طرف لے جانے کے لیے. اخلاق صرف تجارتی اخلاق ہے، مفادات کے اخلاق ہے، واقعی اخلاق نہیں ہے. اور علم استفادہ ہوتا ہے جابروں کے مفادات میں، مکاروں کے مفادات میں، سرمایہ داروں کے مفاد میں. اس کی وجہ یہی کہ دین آ جائے تو یہ تینوں عظیم نعمتیں اپنی صحیح پٹری پر آئیں گے، اپنی شاہراہ پر، صراط مستقیم پر چل پڑیں گے. دین کے سائے میں اخلاق عروج کی طرف، عقل عروج کی طرف، علم عروج کی طرف جائے گا. جس طرح سے امام زمانے کے دور میں یہ ہوگا، اس کی وجہ وہی ہے کہ آپ کے دور میں دین کی حکومت ہوگی. اور دین کے دوسرا اثر یہ ہے کہ انسان اسیری سے آزاد ہو جاتا ہے. انسان نفس امارہ کا اسیر ہے، انسان خواہشات نفسانی کا اسیر ہے، انسان اپنے علاقے کے، اپنی ثقافت کے، رسم و رسوم، خرافات کے زنجیروں میں. قرآن فرماتا ہے والاغلال التی کانت علیہم، ان کے گردنوں پر غل زنجیر ہے، ہٹکریاں ہیں، رسومات کے نام سے، خرافات کے نام سے، روایات کے نام سے، ثقافت کے نام سے. دین انسان کو ان تمام اسیر کرنے والی چیزوں سے، چاہے نفس امارہ، خواہشات نفسانی، شہوات ہو جو اندرون میں ہے، چاہے رسم و رسوم ہو، آداب و روایات ہو جو معاشرے میں ہے، اور انسان کو ترقی سے روک دیتے ہیں. دین انسان کو ان تمام سے آزاد کرتا ہے. یضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم، قرآن فرماتا ہے ہم بھی آئے ہیں تاکہ انسانوں کے گردنوں پر جو بوجھ ہے، جو غل ہے، جو زنجیر ہے، اس کو، اس سے انسانوں کو آزاد کرے. اسی طرح سے دین کے سایے میں، دین کی گلستان میں انسان کی صلاحیتیں، انسان کی استعداد پروان چڑھ سکتا ہے. انسان کے پاس جتنی قابلیتیں ہیں جو دفن ہوئی ہے، جو ظاہر نہیں ہو رہی ہے، یہ سب کے سب ترقی کریں گے دین کے سائے میں. اسی لیے مولا امیر المومنین نہج البلاغہ فرماتے ہیں خدا نے انبیاء کو بھیجا، رسول کو پی در پی بھیجا، لیستادوہم میثاق فطرتہ ویذکروہم منسی نعمتہ ویحتجو علیہم بالتبلیغ لیثیروا لہم دفائن العقول. خدا نے انبیاء کو پی در پی بھیجا، ان کے کئی مقاصد امام فرماتے ہیں. ایک مقصد یہ ہے انسانوں کے فطرت کو زندہ کرنا، جتنی فطری صلاحیتیں ہیں ان کو زندہ کرنا، فطرت خدا شناسی، فطرت خدا خواہی، دوسری فطری صفات سب کو زندہ کرنا. دوسرا پیغام الہی پہنچانا، انسان کی ضرورت علمی کو پورا کرنا. اور تیسرا انسان کے عقل کے گنجونوں کو زندہ کرنا. جو عقل کے گنجینے دفن ہو چکے ہیں، ان مدفون گنجینوں کو، کنز کو، گنج کو ابھارنا، اٹھانا، بالائے زمین لانا. تو دین کے ایک اہم ہدف مولا فرماتے ہیں لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، عقل کے دفینے، عقل کے گنجینے جو زمین کے اندر دفن ہوئے ہیں، ان کو اٹھا کر زمین سے باہر نکالنا. یعنی انسان کی صلاحیتوں کو میدان میں لانا، شکوفا کرنا، عملی کرنا، ترقی دینا، بلندیوں کی طرف لے جانا، عروج کی طرف لے جانا. وہ انسان جو جن میں صلاحیتیں ہیں لیکن میدان نہیں ملتا، میدان نہیں دیا جاتا، اسیر رکھا جاتا ہے، نفس امارہ کے خواہشات نفسانی کو غلام بنا دیا جاتا ہے اس عالم میں، خصوصاً جوانوں کو شہوات میں مصروف رکھنا چاہتے ہیں، دین آیا ہے ان کو زندہ کرے. اسی لیے عقل کو خراب کرنے والی تمام عقل کو بے اثر کرنے والی تمام عوامل کو دین نے روکا. دین نے فرمایا ہے ظن و گمان پر عمل نہ کرو، تحقیق کرو. لا تقف ما ليس لك به علم ان الظن لا يغني من الحق شيئا. علم نہ ہو اس پر عمل نہ کرو. ظن تمہیں حقیقت سے بے نیاز نہیں کر سکتا، گمان تمہیں حقیقت سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہے. چرس، نشہ آور چیزیں، ہر وہ چیز جو انسان کے عقل کو بے اثر کر دیتی ہے، ان سب سے اسلام نے منع کیا ہے. لہو و لعب سے منع کیا ہے تاکہ انسان کی صلاحیتیں اجاگر ہو، شکوفا ہو، ترقی کرے. اسی طرح سے دین کی وجہ سے انسان کی زندگی بامقصد ہو جاتی ہے. اگر دین نہ ہو انسان حیران ہو جائے، میں کیوں خلق ہوا ہوں؟ کھانے پینے کے لیے میرا مقصد زندگی کیا ہے؟ اگر دین انسان کے پاس ہو، دین اس کو مقصد زندگی دیتا ہے، تم چند دن کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو، تم کھانے پینے کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو، تم اعلیٰ اہداف، اعلیٰ مقاصد، خدا تک جانے کے لیے خلق ہوئے ہو، خدائی ہو، انسان کامل بننے کے لیے خلق ہوئے ہو، تم مرنے کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو، ابد تک رہنے کے لیے خلق ہوئے ہو. یہ دنیا تمہارے قبرستان نہیں ہے، یہ دنیا تمہارے لیے تجارت کی جگہ ہے. زندگی با مقصد ہو جاتی. اور اسی طرح سے دین میں ایک فہرست کی شکل میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح سے دین کی وجہ سے انسان کی انسانیت زندہ ہو جاتی ہے. اگر دین نہ ہو انسان جانور ہے، انسان کی انسانیت مری ہوئی ہوتی ہے. دین کی وجہ سے انسان زندہ ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن فرماتا ہے استجیبوا اللہ و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. لوگو، خدا و رسول کو لبیک کہنا جب خدا و رسول تمہیں حیات کی طرف، زندگی کی طرف بلاتے ہیں. دین حیات ہے انسانیت کی. اسی لیے دین نہ رکھنے والے دین کی نگاہ میں مردہ ہے، دین نہ رکھنے والے دین کی نگاہ میں جانور ہے، اس سے پستر ہے. اسی طرح سے دین کی وجہ سے انسان کو سکون ملتا ہے. قرآن فرماتا ہے علی بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد خدا سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اسی طرح سے دین انسان کو علم دیتا ہے. انسان کو خدا نے صلاحیت دی ہے اپنی کوشش سے عالم مادہ، عالم محسوس، عالم شہود کے بارے میں معلومات حاصل کرے، لیکن عالم غیب کی معلومات کون دے گا؟ دین ہی دے سکتا ہے. فرشتوں کے عالم، مرنے کے بعد کے عالم، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. قرآن فرماتا ہے خدا نے یہ نبی بھیجا ہے، اس نبی کو بھیجا ہے تمہیں ایسے علوم دے دے جس کے علم تمہارے پاس نہیں تھا. اسی طرح سے تنہائی سے نکلنا، انسان اس دنیا میں تنہائی کے احساس کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہر ایک اپنی بات کرتا ہے. روایت میں مرتے وقت بیٹوں سے پوچھا تم کیا کرو گے، اولاد سے، بیوی سے، عزیزوں سے، اقارب سے، سب سے پوچھتے ہیں کیا کرو گے. سب کہتے ہیں ہم تمہیں قبر تک پہنچائیں گے، آگے ہم کچھ نہیں کریں گے. اس دنیا میں بھی انسان جب غور کرتا ہے تنہائی کے احساس کرتا ہے. دین انسان کو تنہائی کے احساس سے نکال دیتا ہے، خدا تمہارے ساتھ، تم کبھی تنہا نہیں ہو. اقرب من حبل الورید، تم خود سے زیادہ خدا تم سے نزدیک تر ہے. ممکن ہے تمہارا ہاتھ تم سے دفاع نہ کر سکے، تمہارے آنکھیں تم سے دفاع نہ کر سکے، لیکن خدا ہے. اسی طرح سے خوف سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو، اس کے سامنے دیندار انسان نہیں ڈرتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، تمام امیدیں منقطع ہو جائے، مقصد تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہو جائے، تو ایک دیندار سمجھتا ہے کہ خدا سب سے زیادہ قدرت مند ہے، قدرت کے پاس طاقت ہے کہ میرے مشکل کو حل کرے. کبھی ایک مؤمن، ایمان رکھنے والا مایوس نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے دین کی وجہ سے معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہے، دین کی وجہ سے معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہے. اگر دین نہ ہو تو کیوں لوگ عدالت کی حمایت کرے؟ کیوں ایک حکمران، ایک جج، ایک افیسر، ایک وزیر عدل و انصاف پر عمل کرے جب اس سے کوئی حساب کتاب لینے والے نہیں ہیں؟ دین ہے جو انسان کو پیغام دیتا ہے کہ تم سے ایک دن پوچھا جائے گا. اس لیے اس عالم میں عدل کے ساتھ رفتار کرو تو تمہارے ساتھ عدل کے ساتھ رفتار کیا جائے گا. دین کے سائے میں انسان اپنے اندر تبدیلی لا سکتا ہے. انسان کیوں اپنے اندر تبدیلی لائے؟ اپنے اندر انقلاب کرے. دین کہتا ہے اپنا محاسبہ کرو، اپنا احتساب کرو، اپنا اصلاح کرو. دین باعث بنتا انسان میں انقلابی تبدیلی آ جائے، 100% بدل جائے انسان. اسی طرح سے دین کے وجہ سے اختلاف ختم ہو جاتا ہے. اگر اختلاف کر رہے بے دینی کی علامت ہے. اگر لوگ دیندار ہو، خدا ان کا مد نظر ہو، تو پھر اختلاف نہیں ہوگا. اسی طرح سے دین انسان کی زندگی کے تمام مسائل میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے. انسان کے تعلقات خدا کے ساتھ، انسان کے تعلقات اپنی ذات کے ساتھ، انسان کے تعلقات اپنی خاندان کے ساتھ، انسان کے تعلقات اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ، بلکہ نیچر اور طبیعت کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے. ہر ایک کے بارے میں دین نے انسان کی رہنمائی کی ہے. اسی طرح سے دین کا سب سے اہم مقصد انسان کو بندے خدا بنانا ہے. اور یہ اگر انسان بندے خدا بنا تو سب کچھ حل ہو جائے گا. اسی طرح سے دین جو ہے انسان کو بتاتا ہے کہ تم کائنات کے آغاز کہاں سے ہوا، انجام کہاں ہوگا. اس آغاز سے انجام تک جانے کے لیے، پیدائش سے موت تک جانے کے لیے تمہیں کیسی زندگی کرنا چاہیے، یہ دین بتاتا ہے. غیر دین نہیں بتا سکتا ہے. آغاز عالم کیا ہے سائنس نہیں بتا سکتے ہیں. کسی نے خوبصورت تشبیہ دی ہے، ایک ایسی کتاب کے مانند ہے سائنس جس کے پہلے چند ورق گر چکے ہو، موجود نہ ہو، آخری چند ورق نہ ہو. اسی طرح سے سائنس دنیا کی ابتدا، عالم کی ابتدا اور انتہا کو نہیں بتا سکتی. سائنس صرف ان چیزوں کے بارے میں نظریہ دے سکتی ہے جن کو وہ دیکھ سکتی ہے. لیکن دین ہے جو عالم کے خالق کو بھی بتاتا ہے، اور عالم جب ختم ہوگا کہاں جائے گا وہ بھی بتاتا ہے، اس عالم میں جانے کی تیاری کیا کرنا ہے وہ بھی بتاتا ہے. اسی طرح سے دین کے ذریعے ہم اپنی رفتار کردار کو بہتر کر سکتے ہیں. دین کے ذریعے معاشرہ سالم معاشرہ رہ سکتا ہے. دین کے ذریعے دنیا بہشت میں تبدیل ہو سکتی ہے. دین کے ذریعے آخرت میں انسان جنتی بن سکتا ہے. دین فطرت انسان، مولا یہی اسی خطبہ میں یہی فرماتے ہیں، لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِ، خدا نے انبیاء کو بھیجا تاکہ فطرت میں جو عہد و پیمان انسانوں سے لیا ہے اس کو لوگ پورا کریں. تو ایک فہرست کی شکل میں نے دین کے چند فوائد آپ کی خدمت بیان کی. اب اس دین کی نسبت میں مولا فرماتے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے. دین کی نسبت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری دین کی معرفت حاصل کرے، دین کی شناخت حاصل کر لے. اگر دین کی شناخت نہ ہو، فر دنیا میں ساری دوائیاں ہیں، لیکن اگر بیمار کو اپنی دوائیوں کا علم نہ ہو تو شفا نہیں پا سکتا ہے. یہ پہلا قدم. دوسرا قدم یہ ہے کہ دین پر عمل کرے. فرض کیجئے بیمار جاتا ہے، بہترین ڈاکٹر سے نسخہ لے کر آتا ہے، لیکن دوائی استعمال نہیں کرتا ہے تو شفا نہیں پائے گا. تو دین پر عمل کرنے کی، دین نے جو نسخہ دیا ہے نجات بشر کے لیے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا، دین سے دفاع کرنے کی ضرورت ہے. دشمنان دین سے دین کو بچانا قیمتی سرمایہ کے دشمن بہت ہوتے ہیں. چوتھا یہی کہ اس دین کے پیغام عالم تک پہنچانا ہے تاکہ یہ دین خدا کے امانت ہے، کل بشریت کے نجات کے لیے ہماری ذمہ داری ہے. مولا یہی فرماتے ہیں چنانچہ آپ کی خدمت میں عرض کے، دین فطرت انسان کے تقاضوں کے مطابق ہے. مولا اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ دین انسان کے علمی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. هو الذی اسکن الدنیا خلقہ، مولا خطبہ نمبر 183 فرماتے ہیں، خدا نے دنیا میں انسانوں کو بسایا. وبعث الی الجن والانس رسلا، انسان اور جنات تک اپنے انبیاء کو بھیجا. لیکشفوا لهم عن غطائها، تاکہ پردے اٹھائے، حقیقتوں سے پردے اٹھا کر حقیقتوں کو لوگ دیکھ سکے، دنیا کے نقصانات کو بھی دیکھ سکے، دنیا کے عیوب کو بھی دیکھ سکے، حلال کو بھی دیکھ سکے، حرام کو بھی دیکھ سکے، اور اس جنت کو بھی دیکھ سکے جس جنت کو خدا نے اطاعت کرنے والوں کو تیار کیا ہے، اس جہنم کو بھی دیکھ سکے جس جہنم کو خدا نے گناہ کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. تو خدا نے انبیاء کو بھیجا ہے، دین کو بھیجا ہے تاکہ انسان کی علمی ضرورت کو پورا کرے. انسان کو سود و زیان سے باخبر کرے. دین آئے ہیں انسان کی دستگیری کے لیے. جہاں پر عقل انسان ناکارہ رہ جاتی ہے وہاں پر دین آتا ہے اور عقل کی مدد کرتا ہے، انسان کی مدد کرتا ہے، اس کا ہاتھ تھام کر خوشنودی خدا کے منازل کی طرف لے جاتا ہے کہ انسان کی فائدہ مقصد خلقت کیا ہے، اس مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، پروگرام کیا ہونا پڑے گا. اسی طرح سے علی فرماتے ہیں کہ انسان کے عمل کیسا ہونا چاہیے، اس کے رہنمائی دین کرتا ہے. علی فرماتے ہیں خطبہ نمبر ایک میں، نہج البلاغہ کے پہلے خطبہ میں، کتاب ربکم فیکم، تمہارے خدا کی کتاب تمہارے درمیان ہے، مبینا حلالہ و حرامہ، اس کتاب میں بیان کیا ہے خدا نے حلال کو اور حرام کو، فریضے کو، مستحبات کو، واجبات کو، ناسخ کو، منسوخ کو، مباح کو، حکم ضروری کو، حکم خاص کو، حکم عام کو، عبرتوں کو بیان کیا ہے اور مثالوں کو بیان کیا ہے، مطلق احکام کو بیان کیا ہے، مقید احکام کو بیان کیا ہے، آیات محکمات کو بیان کیا، آیات متشابہات کو بیان کیا ہے. اسی طرح سے مولا فرماتے ہیں کہ دین کے ایک اہم ہدف انسان کے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، بلکہ پیغمبر خدا فرماتے ہیں انبیاء سب کا مقصد لوگوں کو اخلاق کریمہ تک پہنچانا ہے، اور میرا مقصد لوگوں کو اخلاق کریمہ کے اعلیٰ درجات تک پہنچانا ہے. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ اخلاق کریمہ کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں، اعلیٰ درجات تک پہنچاؤں. مولا فرماتے ہیں لا قرین کحسن الخلق واکرم الحب، حسن الخلق، فرماتے ہیں حسن خلق سے بہتر کوئی دوست کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ آپ حکمت نمبر 38 میں بیان فرماتے ہیں، اور حسن الخلق بہترین نعمت خدا ہے، یہ حکمت نمبر 113 میں بیان فرماتے ہیں. تو دین آیا ہے لوگوں کے اخلاقی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے، اور دین کی نسبت میں ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کے معرفت حاصل کرے. ان الدین لشجرۃ اصلها الیقین، دین ایسا درخت ہے، دین ایسی درخت کے مانند ہے جس کے اصل اور جڑ یقین ہے. دین پر یقین حاصل ہونا پڑے گا، اور اس کے ثمرہ محبت خدا کے لیے، دشمنی خدا کے لیے، تولا اور تبرع اس کے ثمرہ ہے. انبیاء سے محبت، ائمہ سے محبت، واجبات سے محبت، مستحبات سے محبت، اخلاق کریمہ سے محبت، دشمنان خدا سے، دشمنان رسول سے، دشمنان اہل بیت سے، دشمنان انسانیت سے دشمنی. مولا اس طرح فرماتے اول الدین معرفت، دین کے آغاز معرفت خدا سے ہے. وہ کمال معرفت یا تصدیق بھی، معرفت کے کمال یہ ہے کہ خدا کی تصدیق کرے، دل سے مانے خدا کو. وہ کمال تو تصدیق ہی توحید، اگر آپ دل سے خدا کو مانتے ہیں تو خدا کے وحدانیت کا قائل ہونا پڑے گا. اگر خدا کے وحدانیت کا قائل ہو جائے تو خدا کے لیے مخلص ہونا پڑے گا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا نہیں دے سکتے. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ آپ خطبہ نمبر ایک میں بیان فرماتے اول الدین معرفت، اور اس کے بعد حکمت نمبر 423 مولا فرماتے ہیں من مات منکم علی فراشه وهو علی معرفت حق ربی. مسلمانوں، علی کے ماننے والوں، تم میں سے کوئی شخص اگر اپنی بستر پر مرتا ہے، جہاد کے میدان میں نہیں ہے، اپنی بستر پر، جبکہ خدا کے حق کا اس کو علم ہے، خدا کے حق میرے اوپر کیا ہے، اسی طرح سے رسول کے حق کا علم ہے کہ رسول کا حق میرے اوپر کیا ہے، اسی طرح سے اہل بیت رسول کے حق کا علم ہے کہ اہل بیت رسول کا حق میرے اوپر کیا ہے، اگر یہ جانتے ہوئے وہ اپنے بستر پر مر جائے، ماتا شہیدن، شہید ہو کر مرتا ہے، ووقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر ثواب خدا پر ہے، واستوجب الثواب من، جتنی نیک نیتیں کی ہے سب کا ثواب خدا عطا فرمائے گا. یہ خطبہ نمبر 232 میں مولا بیان فرماتے ہیں. اسی طرح سے مولا حکمت نمبر 423 میں فرماتے ہیں من عمل لدین ہی کفاہ اللہ عمر دینہ، فرماتے ہیں تم اگر دین کے لیے عمل کرو گے خدا دنیا کے عمل سے تمہیں بے نیاز کرے گا. یہ نقطہ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ صرف دین کا جاننا کافی نہیں ہے، جاننے کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو دنیا کے لیے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کے لیے عمل کرو. دین کے لیے عمل کا مطلب صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، اپنی پوری ذمہ داریاں انجام دینا، اپنی اولاد کی نسبت میں، اپنی جان کی نسبت میں، اپنے معاشرے کی نسبت میں، اپنے دین کی نسبت میں، اپنے خدا کی نسبت میں ذمہ داریاں انجام دے دے. ایسا یعنی خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے کارخانے میں کام کرے، خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر ہو تو بیمار کے علاج کرائے، طالب علم ہو تو پڑھے، تو صرف دین کے لیے کرے سب کچھ، آپ کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی. دوسرے حدیث فرماتا ہے کہ اگر دنیا کو اصلاح کے لیے دین کے کسی حکم کا نظر انداز کیا تو بڑے نقصان میں ہوں گے آپ، تمہارے دین بھی چلا جائے گا، دنیا بھی چلی جائے گی. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لا یترکن شیئا من امر دین لاصلاح دنیاهم الا فتح الله عليهم ما هو اضر منه. یہ حکمت 106 میں فرماتے ہیں، اگر کسی نے اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، اگر کسی نے اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے دین کے کسی حکم کے خلاف ورزی کی، خدا اس کو اس سے بدتر کے ساتھ دوچار کر دے گا، بدتر مسائل میں پھنس جائے گا. دنیا کے اصلاح کے لیے، دنیا کے مفادات کے لیے دنیا کو آباد کرنے کے لیے دین کے خلاف ورزی کی تو بدتر سے دوچار ہو جائے گا. ممکن ہے مادی لحاظ سے بدتر نہ ہو، معنوی لحاظ سے بدتر ہے، ایک عذاب میں مبتلا رہے گا. مولا اسی طرح سے فرماتے ہیں لَأَنْسِبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِ. فرماتے ہیں یہ آپ حکمت نمبر 125 میں فرماتے ہیں میں اسلام کی ایسی نسبت بیان کروں گا، اسلام کی ایسی تعریف اور صفت بیان کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بیان کیا ہے. فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم، اسلام یعنی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. وہ تسلیم ہو الیقین، تسلیم یہ ہے کہ یقین ہونے کی ضرورت ہے، یقین ہو تصدیق، اگر یقین ہو تصدیق کرے، اور تصدیق ہو تو اقرار کرے، اقرار ہو تو ادا کرے، ادا کیا ہے عمل کرنا ہے. بس اسلام صرف جاننا نہیں ہے، جاننا، ماننا، زبان پر اقرار کرنا، عمل کرنا. یہ حکمت 125 میں مولا فرماتے ہیں. اسی طرح سے حکمت 150 میں فرماتے ہیں لا تکن ممن یرجو الآخرہ بغیر العمل، تم ان لوگوں سے نہ ہونا کہ عمل کے بغیر آخرت میں سعادت کی تمنا کرتے رہو. لیکن کیا کرے، مسلمانوں کے حالت پر مولا افسوس کرتے ہیں. خطبہ قاصیہ میں فرماتے ہیں، یہ خطبہ 192 نمبر ہے، خطبہ قاصیہ کے نام سے مشہور ہے، فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَعْرَابًا. لوگو تم ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ اعراب بن گئے ہو، یعنی اسلام سے دور ہو گئے ہو. وَبَعْدَ الْمَوَالَاتِ أَحْزَابًا، اسلام کے دامن میں آنے کے بعد دوبارہ دور ہو چکے ہو، بٹ گئے ہو. تمہارا تعلق اسلام کے ساتھ صرف نام کے ساتھ ہے. ما تتعلقون من الاسلام الا باسم ولا تعرفون من الايمان الا رسما. اسلام کے نام کو جانتے ہو، اسلام کے خد و خال کو جانتے ہو، ایمان کے صرف خد و خال جانتے ہو. کأنکم تريدون ان تكفوا الاسلام على وجهه، ایسا لگتا ہے تم اسلام کو الٹ کر کے پیش کرنا چاہتے ہو. تمہارے پاس جو اسلام ہے وہ حقیقی اسلام نہیں، اسلام کو الٹ کر کے پیش کیا ہے تم نے، اسی لیے اسلام کا فائدہ حاصل، ظاہر میں اسلام ہے لیکن اسلام کا فائدہ اس میں نظر نہیں آ رہا ہے. اب دین سے دفاع کے بارے میں مولا خط نمبر 62 میں فرماتے ہیں میں نے دیکھا پیغمبر کے وفات کے بعد میرے حق پر قبضہ ہو گیا ہے، اور ان دوران دیکھا کہ لوگ اسلام کو مٹانے کی طرف ایک دوسرے کو بلا رہا ہے. میں نے اس وقت دیکھا کہ اپنے حق کے لیے، حکومت کے لیے، خلافت کے لیے اقدام کروں تو اسلام خطرے میں ہے، تو اسلام کو بچانا میرے اوپر واجب تھا، اس لیے میں نے اسلام کو بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی. فنفذت فی تلک الاحداث، میں نے ان حالات میں اپنے دشمن کے ساتھ دیا، دشمن کے حمایت کی، تاکہ دین محفوظ رہے. اسی طرح سے مولا خلیفہ دوم کو فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 146 میں فرماتے ہیں خلیفہ اس دین کے محافظت کرنے والا خدا ہے، ہمیں اہل بننا چاہیے، اس دین کے محافظ بننے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن خود خدا بچائے گئے اس دین کو. اس کے بعد فرماتے ہیں سن دین کے بے دنیا، مسلمانوں تم اپنے دین کو دنیا کے ذریعے بچاؤ، دین بچاؤ دنیا دے کر. کسی اور خطبہ میں مولا کافی میں فرماتے ہیں، اگر کوئی مصیبت آ گئی تو مال دے کر جان بچاؤ، اگر جان پر مصیبت آئی مال دے کر جان بچاؤ، اگر دین پر مصیبت آئی تو جان دے کر دین بچاؤ. حقیقتاً غریب آدمی، فقیر آدمی، بے کس آدمی وہ ہے جس کے دین نہ ہو، اور غارت شدہ وہ ہے جس کے دین کی غارت ہو جائے. یہ فرمائشات مولا فرماتے ہیں. اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ دین کے فوائد، دین کے سائے میں مسلمان یک تن یک جان ہو سکتے ہیں. یہ خطبہ نمبر 39 میں آپ بیان فرماتے ہیں، دین کے ذریعے انسان اپنا اصلاح فرما سکتے ہیں. مولا عمار سے فرماتے ہیں، عمار تم مغیرہ کو چھوڑ دو، اس نے دین سے اتنا ہی لیا ہے جو اس کو دنیا میں کے مفاد میں ہو. یعنی کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں دین کو استعمال کرتے دنیا کے لیے، فرماتے یہ ان لوگوں میں سے ہے، دین سے اتنا اس نے اپنایا ہے جتنا اس کی دنیا اس سے آباد ہو جائے، دین کو استعمال کرتے ہیں. تو دین ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے، ہمارے اصلاح کے ذریعہ ہونا چاہیے، نہ ان کے دین وسیلے آبادی دنیا ہو. اس کے بعد مولا فرماتے دین کو جیسے دنیا و آخرت دونوں کی سعادت ہو جاتی ہے. خط نمبر 27 میں مولا فرماتے ہیں، متقین نے دنیا کو بھی لیا آخرت کو بھی لیا، متقین کو دنیا بھی ملی آخرت بھی ملی. آپ فرماتے ہیں متقی اہل دنیا کے ساتھ اہل دنیا کی تمام نعمتوں میں شریک رہے، لیکن اہل دنیا متقین کے آخرت میں شریک نہ ہو سکے. متقی لوگ دنیا میں بہترین مکانوں میں زندگی گزاری، بہترین کھانا کھایا، دنیا کے بہترین نعمتیں ملی، دنیا کے بہترین خوشیاں ان کو ملی، جتنی خوشیاں جتنی نعمتیں سلاطین کو ملی ہے، حکمرانوں کو ملی ہے، متقین کو بھی ملی ہے، اور ساتھ آخرت میں سعادت ابدی بھی ان کو ملی ہے جس سے ظلمہ ستمگار محروم رہے ہیں. یہ آپ خط نمبر 27 میں بیان فرماتے ہیں. تو دین انسان کی دنیا کی ضرورت، آخرت کی ضرورت. انسان دین کے بغیر انسان نہیں بنتا ہے بلکہ جانور بن جاتا ہے. دین اگر نہ ہو انسان کے عقل حیوانی مقاصد کے لیے استعمال ہو جاتے، دین اگر نہ ہو علم حیوانی مقاصد کے لیے استعمال ہو جاتے، دین اگر نہ ہو اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، دین اگر نہ ہو اخوت برادری اتحاد برقرار نہیں رہ سکتا. اگر مسلمانوں کے اندر یہ جہالت ہے، یہ اختلاف ہے، یہ پراکندگی ہے، یہ بدعملی ہے، ان کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے. اور کم از کم رہبران اور خواص معاشرے کے خواص کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دین کے یہ اثرات ہمارے معاشرے میں کم نظر آتے ہیں. آپ سب مل کر دوبارہ دین کی طرف پلٹ جائے اور دین کو اپنے معاشرے میں زندہ کریں گے، اور دین کے ذریعے ہم خود زندہ ہو جائیں گے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.